خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے اربعین، حی علی الفلاح بلاتا ہے اربعین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. درود بجي محمد وعلى محمد. اذن محترم، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی آیت نمبر 33، ہمارا سرنامہ کلام جس میں خداوند علیہ نے ارشاد فرمایا، ومن قتل مظلوما، جو کوئی بھی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم اس کے وارث کو اختیار دیں گے، قدرت دیں گے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے. فلا یسرف فی القتل، اور جو وارث ہے وہ اپنے اس مقتول کے قتل میں اسراف سے کام نہ لے. انہ کان منصورا، اور وہ اللہ کی جانب سے نصرت شدہ ہے. آج چوتھا روز آپ کے سامنے مسلسل بیان کا، جس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ امام عصر کی یاد مجلس حسین کا ذاتی حصہ ہے. چونکہ یہ آیت جب بھی ہمارے سامنے پڑھی جائے گی تو اس میں جب ہم قتل کا تذکرہ سنیں گے، مظلوم کا تذکرہ سنیں گے، مظلوم کے قتل کے بدلے کا تذکرہ سنیں گے، تو ہمارے ذہن میں خود بخود امام حسین کا مظلومانہ قتل، اس کا بدلہ اور امام زمانہ کی یاد آئے گی. لہذا مجلس حسین کا لازمی حصہ امام عصر تک ذہنوں کا منتقل ہونا ہے. مجلس عزائے حسین کی جو اصل اہمیت ہے وہ امام حسین کی مظلومیت ہے، اور امام حسین کی مظلومیت کا بدلہ کہ جس کو امام کے آخری فرزن امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آ کر لیں گے. اس اعتبار سے مجلس عزا میں جہاں ایک زائر آئے بیٹھے، عزادار آئے بیٹھے، امام حسین کی مظلومیت کو یاد کرے، وہیں اس کے دل و دماغ کے اندر امام مہدی کا تصور بھی لازمی ابھرنا چاہیے. آپ کے سامنے گزشتہ 3 روز میں میں نے انہی موضوعات کو بیان کیا، اور اس میں کوشش یہی رکھی کہ روایات اور جو کچھ بھی باتیں ہیں ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ امام حسین کی مجلس میں خود بخود ایک عزادار کو امام کی یاد آنی چاہیے. آج وہ روایت دوبارہ دہراؤں گا، وہ لوگ کے جو پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ ذاتی ربط سمجھ میں آ جائے. میں نے اس کو جملے کو استعمال کیا کہ امام حسین کی یاد میں امام حسین کا، امام زمانہ کا تذکرہ اضافی نہیں ہے، ذاتی ہے. اضافی نہیں، ذاتی ہے. اضافی سے مراد یعنی ہمیں سوچنا پڑے نہیں، ذاتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے، پہلے دن میں نے بیان کی تھی، آج تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کو یہ ربط سمجھ میں آ جائے، کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں، سارے واقعات ہو گئے، تمام شہداء کی شہادتیں ہو گئیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کی اپنی شہادت کا وقت آ گیا، آسمان پر ملائکہ اس شہادت کو دیکھ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو مصیبتیں گزری تھیں ان تمام مصیبتوں کو دیکھا تھا، امام حسین کے صبر کو دیکھا تھا، امام حسین کا تڑپنا علی اکبر کی لاش پر دیکھا تھا، امام حسین کا تڑپنا علی اصغر کی قربانی کے وقت دیکھا تھا، علمدار کربلا کے بازوؤں کو جمع کرتے وقت امام حسین کا تڑپنا ملائکہ نے دیکھا کہ حسین کس طرح سے صبر کے ساتھ تمام مراحل انجام دے رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ خود امام حسین کا آخری وقت آیا، سر سجدے میں ہے، شمر خنجر لیے پڑ رہا ہے، روایت کے مطابق ملائکۃ اللہ سے اس موقع پر صبر نہ ہوا، تحمل نہیں کر پائے، آہو بکا بلند کی ملائکۃ اللہ نے، اور نگاہ کی پروردگار کی جانب، یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ بارِ الٰہ تو دیکھ رہا ہے حسین کس کیفیت کے اندر ہیں، کس شدت مصائب کے اندر ہیں، خدا وند عالم تو اپنے بندے حسین کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے، روایت نے یہ بیان کیا کہ اس عالم میں جب خدا نے ملائکہ کا، فرشتوں کا یہ تڑپنا دیکھا، آہو بکا دیکھی، زجہ و بکا دیکھا، خدا وند عالم نے آسمان پر امام مہدی کی شبیہ ان کو دکھا کر کہا کہ اس کے ذریعے سے میں حسین کا انتقام لوں گا، اس کے ذریعے سے میں حسین کا انتقام لوں گا۔ کس وقت ہوا یہ واقعہ؟ بالکل عصر عاشور، کہ جس وقت امام حسین کی شہادت نزدیک ہے، ملائکۃ اللہ تڑپ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، اس وقت خدا نے جس ذکر کے ذریعے سے حسین کے ان بکا کرنے والے ملائکہ کو تسلی دی، وہ تسلی امام زمانہ کے ذریعے سے تھی۔ یہاں سے میں نے ربط بنایا تھا کہ امام حسین کی مجلس اس وقت ایک عزادار کے قلب کا سکون بنے گی کہ جب اس مجلس کے ساتھ یاد امام زمانہ زندہ ہو جائے۔ درود پڑھی محمد والے محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و علی۔ بس عزیزان محترم، تو یہ آیہ کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی 33 آیت ہے، پیغام دے رہی ہے کہ امام حسین کے قتل کا بدلہ لیا جانا ہے۔ زیارت عاشورہ میں بھی آپ مومنین اسی تعلق کو پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ مصائب امام حسین ہیں، اور آگے کی بات کی خدا یا جب امام منصور کو تو اذن عطا فرمائے، وہ تیرے اذن سے پردہ غیبت سے باہر آئے اور آنے کے بعد امام حسین کے قتل کا بدلہ لیں، تو مجھے بھی میرے مولا کے ساتھ اس انتقام میں شامل کرنا۔ کربلا آئندہ دیکھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا آئندہ کی گفتگو بتاتی ہے، امام عصر کا تذکرہ امتوں کی بیداری کا تذکرہ ہے، اس کربلا کے تذکرے کو امام عصر کے تذکرے سے جڑنا ہوگا، جڑ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو اربعین اس وقت دنیا میں منایا جا رہا ہے، مخصوصاً کربلا کی سرزمین پر، وہاں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آنے والے ابا عبداللہ الحسین کی یاد میں آ رہے ہیں، زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، اربعین نے یہ راستہ کھول دیا ہے۔ خوب عزیزان محترم، آج کچھ مطالب کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ مطلب کہ جس کی طرف میں اور آپ متوجہ ہیں، میں اور آپ جس کی آرزو رکھتے ہیں، یعنی میری اور آپ کی بھی یہ آرزو ہے کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے، اور ایک آرزو یہ ہے کہ کاش جب امام عصر تشریف لے کر آئیں تو ہم امام عصر کے ساتھ موجود ہوں، کھڑے ہوں۔ یہ جو آرزو ہے، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے جس کو وہ خرچ کرتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی کا جو سرمایہ حیات ہے، وہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ خدا مند عالم نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس خوبصورت دل کے اندر امام حسین کی یاد کو رکھ دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا سرمایہ حیات ہی ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جندب سے، ارشاد فرمائے کہ یبن جندب لکل شیء اساس، اے جندب کے بیٹے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، یعنی اسلام کی عمارت حب اہل بیت کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں حب محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے اس کی کسی بھی چیز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. خداوند عالم کے فیصلے ہیں, خداوند عالم نے ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا ہے. ہم اپنی طرف توجہ رکھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا, جہاں جسم اور جان کی سلامتی عطا فرمائی, وہیں خداوند عالم نے سالم عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. رسول اللہ کے بعد خداوند عالم نے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا. رسول اللہ کے بعد خداوند عالم نے ہمیں علی مرتضیٰ کے دامن سے وابستہ کر دی. دنیا و آخرت میں ہماری سعادت, افتخار, ہمارا پہچان امام علی علیہ السلام کے ساتھ. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو ہم چھوڑنے پہ ہرگز بھی تیار نہیں ہیں. جانیں دے دی ہیں, جانیں دے دیتے ہیں, جانیں دے دیں گے, مگر علی کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں. افتخار ہے ہمارا, امتیاز ہے. ابن جندب سے فرمایا امام صادق نے, اپنا جندب, لکل شیئن اساس, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس بنیاد پر وہ چیز تعمیر ہوتی ہے. جیسے عمارت تعمیر ہے, اس کے نیچے ایک بنیاد ہے جس کو فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے, اس کے اوپر عمارت کی تعمیر ہے. اسلام اگر تعمیر ہوگا تو اس بنیاد پر تعمیر ہوگا جو اہل بیت کی محبت ہے. ہم اسی سرمائے میں سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں. خب یہ جو آپ کو محبت اہل بیت دی گئی ہے, اسی محبت اہل بیت کے سبب آپ اور میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر, گھر بار کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں. وقت جو بھی ہو جائے, جتنا بھی وقت ہو جائے, حالات جیسے بھی ہو جائیں, سردی ہو جائے, گرمی ہو جائے, جو بھی حالات ہوں, جس طرح کے بھی حالات ہوں, شدت ہو زمانے کی, ہنگامے ہو جائیں, لوگوں کی طرف سے مسائل کا اظہار کیا جائے, جو ابھی کیا گیا آج گولی مار کے علاقے علی بستی کے اندر جس میں ہمارے دو نوجوانوں کی شہادت ہوئی, خدا ان جوانوں کو غریق رحمت فرمائے, ان کے گھر والوں کو, والدین کو, عزیز و اقربا کو صبر جمیل عنایت فرمائے, ان شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرمائے, اور ان کو قتل کرنے والوں اور قتل کے پیچھے جتنے بھی عوامل کار فرمائے, خدا ان سب کو ذلیل و رسوا فرمائے, ان کے شر سے مومنوں کو نجات عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ہر طرح کے حالات ہوتے رہے لیکن مجالس الحمدللہ جاری ہیں, جاری رہیں گی. بس ذہن میں یہ بات مت آنے دیجئے گا کہ ہم نے مجلسوں کو جاری رکھا ہوا ہے, مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. مجلسیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں, یہ حوصلہ مجلس دیتی ہے, یہ حوصلہ امام حسین کی یاد دیتی ہے, شہدائے کربلا کی یاد دیتی ہے. بس خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. عزیزوں, اسی محبت اہل بیت کو سرمایہ قرار دیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی سرمایہ کو ہم اس راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اب اس سرمایہ کے اندر ہماری جسم, ہماری جان, ہماری طاقت, ہمارا مال, ہمارا پیسہ, ہمارے لمحات خرچ ہوتے ہیں. آپ نے کم و بیش 40 راتیں امام حسین کے دسترخوان پر گزاری. کس قدر سعادت کی بات ہے کہ حسین علیہ السلام کے پاکیزہ دسترخوان پر خداوند عالم نے آپ کو 40 روز بیٹھنے کی مہلت عطا فرمائی. عزیزوں, یہ دسترخوان کوئی معمولی دسترخوان نہیں ہے. امام حسین کا تذکرہ ائمہ میں ممتازی حیثیت رکھتا ہے. ہر امام نے امام حسین کی یاد منائی, یاد منانے کا سلیقہ سکھایا, تاکید کی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے تذکرے کے لیے قرآن میں خداوند عالم نے کہا کہ ہر کوئی ان کے تذکرے کے نزدیک نہیں ہو سکتا, چونکہ خدا نے ان کو عصمت کی منزل پر فائز کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم لیذھب اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیے محمد. مجھے نہیں معلوم ہمارے اندر کیا خصوصیت تھی, نہیں معلوم, لیکن کچھ تھا یا نہیں تھا تو خدا نے دیا اور ہمیں اس دسترخوان پہ پہنچا دیا. قرآن کی آیت ہے, لا یمسہ الا المطہرون, قرآن پاک کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو پاکیزہ ہو. اہل بیت کی عظمت بھی اس دل میں آ نہیں سکتی جس میں ناپاکی ہو. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس بنیادی راستے پر موجود ہیں. بس اب خدا نے جب وابستہ کر دیا تو اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنے وجود کو مزید نکھارنے کا کام ہمارا ہے. بنیادی سرمایہ خدا نے دے دیا. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا بچوں کو. مثال کے طور پر ایک باپ اگر یہ چاہے کہ اس کی اولاد, اس کا بچہ آگے بڑھے, آگے بڑھنے میں نوکری کے بجائے, غلامی کرنے کے بجائے کاروبار پر آئے, تو باپ اپنے بچے کو کیا کرے گا؟ کچھ پیسے دے گا, جس کو آپ کی زبان میں کہیں گے انویسٹمنٹ دے گا, یعنی سرمایہ دے گا. اب باپ نے اپنے بچے کو سرمایہ دے دیا, انویسٹمنٹ دے دی, کچھ پیسہ دے دیا, اور ساتھ میں کہا بیٹا اب اس سے تم بزنس کرو, تجارت کرو اور اس سے سود حاصل کرو. سود مثبت معنی میں, یعنی پروفٹ حاصل کرو, آگے بڑھو, اس سرمایے میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. بنیادی سرمایہ باپ نے دے دیا, بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس سرمایے کو سنبھالے, تحقیق کرے, درست جگہ پر اس سرمایے کو لگائے تاکہ سرمایہ بھی نقصان سے بچے اور اس کی کوئی منفعت بھی حاصل ہو. خدا نے سرمایہ محبت اہل بیت دے کر اس دنیا میں بھیج دیا اور بتا دیا کہ اس سرمایہ کو لینے کے لیے بہت کوششیں کی جائیں گی, اس سرمایہ کو سنبھال کر بھی رکھنا اور اس طرح استعمال کرنا کہ اس کی منفعت تمہیں بار بار حاصل ہوتی چلی جائے. یہ مجلس عزا اسی سرمایہ کی حفاظت بھی ہے اور اسی میں اضافہ بھی ہے. بس عزیزوں, ہم اسی سرمایہ اہل بیت علیہ السلام سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, جہاں تک سلمان فارسی کو خدا نے پہنچایا. ہم اسی سرمایہ اہل بیت سے کہاں پہنچ سکتے ہیں, جہاں تک ابو ذر پہنچے, جہاں تک مقداد پہنچے, جہاں تک قمبر پہنچے. محبت اہل بیت کا سرمایہ تھا جنہوں نے ان کو یہ تمام منازل طے فرمائی ترک طے کروائی ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہے. بس آئیے, جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس کے اندر تھوڑی سی نکات اپنے موضوع سے متعلق ہی کہ خدا آئندہ کی خبر دے رہا ہے. کربلا ٹھیک ہے کہ واقعہ دردناک ہے, لیکن اس کربلا کے اندر یہ واقعہ ختم نہیں ہوا. خدا بندے عالم نے اس کربلا کو زندہ رکھا, زندہ رکھے گا. جناب زینب کا وعدہ ہے جو آج پورا ہو رہا ہے. جناب زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے قبر لاش حسین پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا 11 محرم کو, اس کو بھی پہلے محرم میں پڑھا تھا میں نے, یہیں سے لنک بنایا تھا کہ آئندہ کی بات ہے کربلا. جناب سید سجاد جس وقت ان کی روح گویا جسم سے نکل رہی ہے, بابا کے بے سر لاشے پر کھڑے ہوئے ہیں, حسرت سے لاشے کو تک رہے ہیں. جناب زینب نے یہ کہا تھا بیٹا سجاد غم نہ کرو, فکر نہ کرو, بابا علی نے خبر دی تھی ان جسموں کو دفنایا بھی جائے گا اور ان پر زوار آ کر زیارت بھی کریں گے. آج یہ کروڑوں کا مجمع جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے, جناب زینب کے اسی وعدے کی تجلی. جناب زینب کا کیا ہوا بات ہے, یعنی دل امام معصوم کو جس چیز سے تسلی دی گئی وہ آئندہ کی بات تھی کہ بیٹا ایک وقت آئے گا قبر بنے گی, لاشیں دفنائے جائیں گے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. ہزاروں نہیں, آج کی جو تعداد دی گئی 40 میں جو لوگ کربلا پہنچے تقریباً 2.5 کروڑ زواران ابا عبداللہ الحسین پہنچے. خدا ان تمام زواروں کا سفر بے خطر کرے, جو اس سال نہیں جا سکے خدا اگلے سال ان سب کو زیارت نصیب فرمائے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. عزیزان, یقیناً اسی اعتبار سے آج کا موضوع تھوڑا سا تبدیل کیا میں نے کہ ہم سب کی بھی آرزو تھی کاش ہم کربلا میں ہوں اس وقت, کاش ہم بھی زواران ابا عبداللہ الحسین میں ہوتے. یہ جو ہماری آپ کی آرزوئیں ہیں, آیا یہ آرزو ایسے ہی ہوتی ہے یا یہ آرزو پوری ہو بھی سکتی ہے, یہ آرزو محقق ہو سکتی ہے؟ توجہ سے سنیے گا, آج میں آپ کی آرزو پر بات کروں گا. کربلا امام کی ہماری آرزو ہے, امام عصر کے ظہور میں امام کا ساتھ دینا ہماری آرزو ہے, امام حسین کے قاتلوں سے قتل حسین کا انتقام لینا ہماری آرزو ہے. یہ تمام آرزوئیں ہیں, یہ ہماری تمنائیں ہیں. تو یہ پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی, ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی, ان آرزوؤں کو کیسے عملی بنایا جا سکتا ہے, تفصیلی موضوع عشرے کا موضوع ہے. میں ظاہر ہے تفصیل میں نہیں جا سکوں گا, فقط اس کی اہمیت کو سمجھے گا, آج اسی پہ نکات ختم کر دوں گا. عزیزوں, ہمیں ایک چیز زیارتوں میں سکھائی گئی, ہم اور آپ زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ کا جملہ جو شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے ہم پڑھتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ شہدائے کربلا کا جب ہم حصہ پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا, اس کے بعد ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں کہ تم حسین پر قربان ہو گئے, اور ایک جملہ پڑھتے ہیں تبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما, تم بھی پاکیزہ ہو اے شہدائے کربلا, جس زمین پر تمہارے مقدس وجود کو دفنا دیا گیا اس وجود کی برکت سے وہ زمین طہارت میں تبدیل ہو گئی. یہ ترجمہ ہے, تبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم, جس زمین پر تم شہدائے کربلا کو دفنایا گیا تمہارے وجود بار برکت سے وہ زمین پاکیزگی کا مظہر بن گئی. خب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا, اے کاش کہ میں بھی کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا. فَيَا لَيْتَنِي, اے کاش, كُنْتُمْ مَعَكُمْ, میں ہوتا تمہارے ساتھ, فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, اور فائز ہوتا اسی فوز پر, اسی کامیابی پر جس پر تم فائز ہوئے. یہ آرزو ہے. سوال پوچھئے اپنے آپ سے, یہ آرزو جو آپ کرتے ہیں یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو سکتی تو یہ زیارت کسی اور کی سکھائی بھی نہیں ہے، امام صادق کی سکھائی بھی ہے، زبان معصوم کے انشاء ہے، زبان معصوم کہہ رہا ہے یہ آرزو کرو اپنے اندر۔ اب یہ آرزو اگر میں اور آپ کر رہے ہیں، اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں سکھایا جا رہا ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر کیسے ہوگی، اس کو سمجھنا ہے آج، بس توجہ سے سنیے گا بات کو، اسی کی طرف توجہ کیجئے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کا نام ابن شبیب ہے، ان کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، مشہور روایت ہے جو معمولاً پہلی محرم کو پڑھی جاتی ہے، ابن شبیب سے، ابن شبیب نے سے آ کے امام سے ملاقات کی، امام نے اپنے شبیب کو بیان کیا، امام غمزدہ تھے، مغموم تھے، امام کو روتا ہوا ابن شبیب نے پوچھا مولا کیوں غمزدہ ہیں، امام نے کہا ابن شبیب محرم کی تاریخ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت کے ساتھ یہ مظالم کیے گئے، امام حسین کے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنے شبیب سے کہا، ابن شبیب ان کنت باکیاً لشیئن فابکی للحسین، اگر کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو حسین پہ رویا کرو، امام رضا نے بیان کیا، کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو حسین پر رو۔ اس کے بعد امام نے کہا اور اگر چاہتے ہو کہ وہ اجر جو شہدائے کربلا کو ملا تم اس میں شامل ہو، تو جب تم شہدائے کربلا کو یاد کرو، ان کی یاد مناؤ، تو اس وقت کہا کرو فیا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ان کے ساتھ ہوتا تو اس عظیم کامیابی تک پہنچتا، خدا تمہیں ابن شبیب وہی اجر عطا فرمائے گا جو شہدائے کربلا کا۔ امام رضا کا سکھایا ہوا راستہ، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں امام زمانہ کا ساتھ دوں، کاش میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شامل ہو جاؤں، عزیزوں یہ آرزو بہت اہم ہے، مقدس آرزو ہے، اس آرزو تک پہنچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تقدس تک، کسی مقدس منزل تک پہنچنا ہی کامیابی ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، رسول اللہ خطبہ شعبانیہ دے رہے ہیں، شعبان کا آخری مہینہ، آخری ہفتہ، اس میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت سے متعلق ہے، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تمہارا سونا عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تمہاری سانس تسبیح میں بدل جاتی ہے، تمہاری دعائیں خدا مستجاب کرتا ہے، درہائے رحمت خدا کے کھل جاتے ہیں۔ ایسے میں بیان کیا رسول اللہ نے تمام چیزوں کو، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جگہ سے کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو مہینہ اتنا عظیم ہے، اتنی فضیلت ہے، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الورع، علی اس مہینے میں سب سے بہتر عمل تقویٰ ہے، تقویٰ پر عمل کرنا چاہیے، پرہیزگاری پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، امام علی نے دیکھا رسول اللہ رو رہے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ، رونے کا سبب؟ کہا علی گویا دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا جس میں شقی ترین فرد تیرے سر پہ ضربت لگائے گا، تیرے سر کا خون تیری داڑھی تک آ جائے گا، سر شگافتہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، عزادارہ نے ابا عبداللہ حسین کے اوپر رونے والوں کو کہنے والے لوگ کہ تم روتے کیوں ہو، ہم تو سنت رسول میں روتے ہیں، رسول نے رونا سکھایا ہے، ابھی علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی نہیں ہے، ابھی تو رسول اللہ کے بعد امام علی کئی سال زندہ رہیں گے، رسول اللہ 11 ہجری میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو ماہ رمضان ہوگا وہ 10 ہجری کا ماہ رمضان ہوگا جس میں یہ گفتگو ہے، رسول اللہ کے بعد تقریباً 40 سال کا فرق آئے گا امام کی شہادت میں، لیکن رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو دلوں میں عزیز رکھا جاتا ہے ان کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے، جو عزیز ہوتے ہیں ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس وقت کی ضربت لگی نہیں، اس منظر کو سوچ کر رسول اللہ رو رہے ہیں، ہم تو جو واقع کربلا ہو گیا اس واقع کربلا کے بعد روتے ہیں بیٹھ کر، جو کربلا میں ظلم ہو گیا، بس ہمارا رونا سنت رسول ہے، رسول روئے، امام علی پر روئے رسول اللہ، امام حسین پر آنسو بہائے رسول اللہ نے، امام حسین جب آغوش رسالت میں آئے پہلی مرتبہ، رسول اللہ مسکرائے، تھوڑی دیر بعد رونا شروع کیا، جناب سیدہ گھبرا گئیں، بابا رونے کا سبب؟ کہا ابھی جبرائیل نے آ کے پہلے تو مبارکباد دی کہ آپ کا نواسا ہے، لیکن بعد میں خبر بھی دی کہ یہ نواسا وہ ہے جو کربلا میں پیاسا ذبح ہو جائے گا، اس لیے روتے ہیں امام حسین پر، آج روتے ہوئے 40 دن ہو گیا مزید آنے محترم۔ اب یہ جو آرزو ہے، امام علی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عمل کیا اس مہینے کا؟ کال برا تقوا پرہیزگاری علی۔ اس کے بعد رسول اللہ روئے، کہا یا رسول اللہ رونے کا سبب؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ اس وقت امام علی کا سوال کیا تھا؟ سارے امام علی کے چاہنے والے اور عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ، نہیں ہے تو ہونا چاہیے، مولا کا سوال ہے رسول اللہ سے ضربت کے وقت کا کہ جب اے رسول اللہ میرے سر پہ ضربت لگے گی افی سلامت فی دینی میرا دین سالم ہوگا کس کا دین یا عصوب الدین کا دین یا عصوب کس کو کہتے ہیں جو پہچان کروانے والا ہے جس کے ذریعے سے دین پہچانا جائے گا میزان الاعمال یوم القیامہ کون علی بن ابی طالب قیامت کے دن انسان کے اعمال کو جس ترازو پر تولا جائے گا وہ کون ہے علی ابن ابی طالب قسیم الجنت والنار علی ابن ابی طالب ہے کہ نہیں ہے وہ سوال پوچھے افی سلامت فی دینی یا رسول اللہ جو سر پہ ضربت لگے گی تو دین سالم ہوگا میرا مولا پیغام دے رہے نا کچھ اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چونکہ تمہارا ایک دشمن ہے وہ دشمن وہ ہے جس نے آدم کی خلقت کے وقت قسم کھائی ہے خدا کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین تیری عزت کی قسم جس آدم کو سجدہ نہ کرنے پہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے اسی آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ بیٹھوں گا بھی سیدھے راستے پر توجہ کیجئے گا امام علی نے کہا سلامت دین فی دینی یا رسول اللہ میرا دین سالم ہوگا کہاں علی اس کے بعد جو امام علی کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے کیا آواز سنی فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عزیز آنے محترم یہ آواز آپ نے خیبر میں نہیں سنی خندق میں نہیں سنی کسی جنگ میں نہیں سنی جب کوئی نہیں جا رہا جنگ میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے وہاں یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی میرے مولا کو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکنے پہ کہنا چاہیے تھا فزتو ورب الکعبہ نہیں کہا میرے مولا نے جس وقت سر پہ ضربت لگی مولا کے ذہن میں وہی سوال تھا افی سلامت فی دینی دین سالم ہے نگاہ کی اپنے اوپر کہ علی اپنا دین سالم دنیا سے لے کے جا رہے ہیں علی نے کہا فزتو ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے یہ پیغام ہے یا نہیں میرے اور آپ کے لیے دین اتنی اہمیت رکھتا ہے دین کو اتنے خطرات ہیں مولا پیغام دے رہے ہیں بس توجہ کیجئے گا زیانے مطلب دوران غیبت کبرہ موضوع یہاں رکھتا ہے میں نے آپ کے سامنے دوران غیبت کبرہ اس کے اندر امام کی یاد جتنی پڑتی چلی جائے گی انشاءاللہ ظہور کا راستہ فراہم ہوتا جائے گا درود پڑی محمد والے محمد پر میری اور آپ کی آرزو ہے کہ ہم کیا کریں اس جگہ تک پہنچیں یا لیتنی کنتم معکم کاش ہم ہوتے یہ نیت اہم ہے انسان کی زندگی کا کل دار و مدار کس چیز پر ہے بچپن کی پڑھی ہوئی حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے اب تو اسلامیات کی کتاب میں نہیں ہوتی ہے پہلے ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی ہے وہ کیا ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے نیت پر ہے واقعی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے مگر شرط یہ کہ نیت سچی ہو نیت سچی ہو میں آج اسی نیت پر گفتگو ختم کر دوں گا چونکہ نیت کیا رکھنی ہے کاش کربلا میں ہوتے نیت کیا رکھنی ہے کاش امام تشریف لے کر آئیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں نیت کیا رکھنی ہے کہ قاتلین امام حسین سے خدا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اب نیت سچی ہونی چاہیے اب اسی نیت کو سمجھئے گا یہ دیکھیے اتنی اہم ہے نیت کہ جنگ جمل ہو رہی ہے جنگ جمل ہو گئی مولا متقیان نے جنگ جیت لی اور جیتنے کے بعد ایک امام کا صحابی ساتھی امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے امام سے ایک جملہ کہا کہا مولا کاش اس جنگ میں میرا بھائی بھی شامل ہوتا توجہ سے سنیے گا بات کاش اس جنگ میں میرا بھائی بھی شامل ہوتا کیوں اس لیے کہ جنگ آپ نے جیتی خدا نے آپ کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائی دشمن کو ناکامی ہوئی کاش میرا بھائی شامل ہوتا امام علی نے اس سے سوال کیا پوچھا امام علی نے پوچھا احوا عقیق معنا کیا تیرے بھائی کی نیت تیرے بھائی کی سوچ وہی ہے جو ہماری ہے غور سے سنیے گا بات کیا تیرے بھائی کی سوچ نیت فکر وہی ہے جو ہماری ہے یعنی اگر ہوتا یہاں اس میدان میں ہوتا ہماری طرف ہوتا اگر اس میدان میں ہوتا ہماری اس خوشی اس فتح کو دیکھ کر خوش ہوتا اس شخص نے کہا جی مولا ہمارا بھائی اسی فکر کا ہے اسی سوچ کا ہے امام کا جواب سن لیجئے امام نے کہا فقد شہدنا اگر تیرا بھائی اسی فکر اسی سوچ کا ہے جس سوچ اور فکر کے ہم ہیں فقد شہدنا تو پس تیرے بھائی نے گویا ہمارے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی ہے فقد شہدنا نہیں یہاں پر رکی نہیں ہے, آگے چلیے. آپ کو امام علی نے شامل کیا ہے کہاں, اسی کے بعد. فقط شہدنا, ولقد شہدنا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. فقط تیرا بھائی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی قوموں میں جو کوئی بھی اس فکر اور سوچ کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ ایسا ہے جیسے جنگ جمل میں علی کے ساتھ ہے. یعنی آج جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کو سن کر خوش ہو, جس کے دل میں مولا کی کامیابی پر خوشی کا جذبہ آئے, مولا کہہ رہے ہیں جنگ جمل میں میرے ساتھ شامل ہے. جو جو یہاں جنگ جمل میں شامل ہے درود پڑے محمد علی محمد پر. توجہ کیجیے گا, میں آپ کو خوش نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں, جو مولا نے سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں. وَلَقَدْ شَهِدَنَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. فقط تیرا بھائی نہیں, آئندہ کی بات. توجہ کیجیے گا, بس نیت کتنی اہم ہو گئی. نیت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ماضی کی دیواروں کو بھی توڑ سکتی ہے, مستقبل کی دیواروں کو بھی گرا سکتی ہے. یعنی ماضی کا بھی مولا نے ذکر کیا, نہیں آیا بھائی ماضی ہو گیا, آ جاتا اس نے کہا آ جاتا, مولا نے کہا نہیں ہے اگر نیت ایسی ہے سچا ہے تو. آئندہ والوں کو لے گا. اسی لیے اب آپ کے سامنے وہ روایت, ایک دو روایت رکھ دوں کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کا یعنی امام مہدی کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے, اگر سچا انتظار کر رہا ہے, انتظار کرتے ہوئے مر جائے, خدا وند عالم دو کام کرے گا, یا اس شخص کو رجت کی منزل پر لا کر امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس کی قبر سے باہر نکالے گا. اس پر عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے نا. دعائے احد جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, جس کو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سکھایا گیا, اسی دعائے احد کے جملے یہی ہیں کہ پروردگار اگر میرے اور میرے زمانے کے امام کے ظہور کے درمیان موت حائل ہو جائے, جس موت کو تو نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا, حتمی ہے, الذی جعلتہ حتما علی عبادک, جس موت کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دیا ہے, تو کیا کرنا؟ بس پھر میں تجھ سے کہہ رہا ہوں مجھے ثواب عطا کر دینا. نہیں, ایک مومن سچا منتظر بہت آگے کی بات کر رہا ہے جو سکھائی ہے امام نے. ہم اپنی طرف سے کیا بولیں گے؟ اگر یہ آئمہ علیہ السلام کی زبان ہمیں نہ سکھاتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا خدا سے مانگنا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ کیا مانگو خدا سے؟ خدا سے مایوسی کی بات نہ کرو کہ موت آ گئی مر گیا ختم ہو گیا. نہیں, خدا سے کہو خدایا تیری قدرت پر یقین رکھتا ہوں, فاخرجنی من قبری, اگر میں مولا کے ظہور سے پہلے مر جاؤں تجھ سے درخواست ہے تو مجھے میری قبر سے باہر نکال دینا. فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی, خدایا مجھ اس حال میں قبر سے نکالنا, کفن اوڑے وہ ہوں ہاتھ میں تلوار و نیزہ لے کر دنیا کو بتانے نکلوں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا. یہ آرزو توجہ کیجئے, اس دعائے عہد کے لیے کہا گیا چھٹے امام نے کہ اگر کوئی انسان 40 روز خلوص کے ساتھ پڑھ لے خدا اس کو امام کے زمانے ظہور میں دوبارہ واپس پلٹائے گا. اب یہ آئمہ نے سکھایا. اور اگر انسان سچی نیت کے ساتھ مر جائے پہلا کام تو رجت کا ہے. ممکن ہے انسان کا کام رجت نام نہ آئے, بہت سارے افراد کا نام نہ آئے, نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, قیامت میں اس شخص کو امام مہدی کے خیمے میں جگہ عنایت فرمائے گا. مر گیا تھا پہلے ہی, امام نہیں آئے تھے, امام کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا, چونکہ نیت سچی تھی, نیت تھی اس کی, اسی وجہ سے خدا کیا کر رہا ہے اس کو امام مہدی کے ساتھ محشور کر رہا ہے. یہ روایات معصومین علیہ السلام ہیں, کتنی امید بڑھانے والی روایات ہیں. عزیزان محترم, بس نیت اگر صحیح ہو تو نیت ماضی کے اندر بھی سفر کروا رہی ہے, جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے آپ, اگر نیت صحیح ہو تو آئندہ کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے, موت آ بھی جائے. اب توجہ کیجئے گا اس جملے کی طرف کہ اگر مومن کو امام سکھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا جذبہ لے کر مرنا کہ خدایا مجھے چھوڑنا نہیں قبر میں, تو عزیزوں خدا کتنا چاہتا ہوگا کہ مرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ کام کریں. خدا کتنا چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے یہ کام, مرنے سے پہلے کام کرو اپنے زمانے کے امام کے لیے, راستہ دکھاؤ لوگوں کو. یہی میرا موضوع رہا ہے تین دن آپ کے سامنے. امام عصر کا راستہ اسی مجلس کے ذریعے سے دکھایا جائے گا. یہی فرش عزا بار بار آپ کے سامنے تاکیدن بیان کر رہا ہوں. اس فرش عزا کا ذکر ذاتی ہے امام عصر کا, اضافی نہیں ہے, اضافی نہیں ہے. ان مجلس عزاؤں کا مقصد ہی امام مہدی کی نصرت کے لیے لشکر کی تیاری ہے. امام حسین کے اصحاب ہی وہ جذبہ دے سکتے ہیں جس جذبے کے تحت کوئی انسان اپنے امام وقت کا ساتھ دے سکتا ہے. نہ ہو کربلا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بس توجہ رکھیے گا ذہن محترم. ہاں لیکن یہ نیت سچی ہونی چاہیے. نیت میں انسان سچا ہو. یہ نیت سچی آیا ہر کسی کو میسر آتی ہے؟ نہیں. وضاحت کے ساتھ تکلف کی گفتگو میں نہیں کرتا. وضاحت کے ساتھ دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. آیا ہر انسان اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اگر ہر انسان اپنی نیت میں سچا ہو تو پھر امام معصوم دعا نہ مانگے سچی نیت کے لیے. امام معصوم کی دعا کون سے امام؟ امام اعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. دعا پڑھیں امام عصر کی. ایک دعائے مفاتح الجنہ میں جا کے اس کو دیکھیے گا. اس کے اندر پہلے مقدمہ بیان کر دوں پھر جملہ بیان کروں گا. دیکھیے گا دعا کس کی ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے وہ بھی خدا سے دعا مانگیں گے. اس دعا کا جو متن ہوگا جو لیول ہوگا وہ بچوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا. ایسے ہی تھوڑا سا آپ اوپر آ جائیے جو بڑی ایج کے لوگ ہو گئے ہوں, اسٹوڈینٹس ہوں, اسکول یونیورسٹی میں جانے والے ہوں, ان کی دعا کا متن تبدیل ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا اور اوپر آ جائیے, باپ ہو, اولاد ہو, اس کی گھر ہو, اس کی دعاؤں کے اندر کچھ اور شامل ہوگا. اوپر آ جائیے, عالم دین ہو, معاشرے کے مسائل دیکھ رہا ہو, لوگ اس کی طرف آ رہے ہوں, رجوع کر رہے ہوں, اس کی دعائیں کچھ اور ہوں گی. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنا جتنا مرتبہ پڑھتا چلا جائے گا دعا کے مطالب تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. عقلی ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ عقلی ہے. اب اگر کوئی مجتہد دعا مانگے اس کی دعا ایک عام عالم کی دعا کی نسبت کچھ اور ہوگی چونکہ اس کی طرف رجوع کرنے والے زیادہ ہیں. اور اگر زمانے کا امام دعا مانگے گا, زمانے کا امام دعا مانگے گا تو اس کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب کہ جو اہم ترین حاجات ہیں کہ جن کو خدا سے مانگا جانا چاہیے امام وقت وہی دعا مانگے گا. ہے یہ عقلی ہے؟ ٹھیک. امام زمانہ کی دعا ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ. پہلا جملہ زمانے کے امام کا ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ. اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. وبعد المعصیہ, دوسرا جملہ زمانے کے امام کا, خدایا ہمیں گناہوں سے دوری کی توفیق عطا فرما. جوانوں سے مخصوصاً کہوں گا توفیق خدا سے مانگنی ہے. اطاعت کی توفیق امام زمانہ سکھا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو. تصور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. خدا ہمیں قرآن کریم میں آیات دکھا رہا ہے, جنت کی باتیں کر رہا ہے. یہ جنت دیکھی تو کسی نے نہیں ہے, آیات کی صورت میں خدا دکھا رہا ہے. تصور کرو جنت کا, امیجنیشن میں جاؤ, تخیل میں جاؤ, اس نعمت کو محسوس کرو تاکہ اس تک جانے کا جذبہ پیدا ہو. وہ بھی اسی طرح امام زمانہ کے بارے میں تخیل کر لو. بیٹھے ہوئے وہ خیمہ ہے, امام زمانہ موجود ہیں, پیچھے خدا نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی, امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں, آپ کیا کرو گے؟ امام دعا کریں گے, آپ کہو گے آمین. امام کی پہلی دعا کیا نکلی؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, خدایا اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. وبعد المعصیہ, گناہوں سے دوری کی توفیق عطا فرما. تیسرا جملہ, وصدقا نیہ, خدایا مجھے سچی نیت عطا فرما. میں نے اس لیے کہا تھا آپ کے سامنے کہ آیا ہر انسان کی نیت سچی ہوگی؟ نہیں. اگر ہر انسان کی ہر نیت سچی ہو زمانے کا امام یہ دعا کیوں مانگے گا خدا سے؟ میں نے اسی لیے مقدمہ بنا کر کہا تھا کہ جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا, درجہ بڑھتا چلا جائے گا, دعا کا متن تبدیل ہوتا چلا جائے گا, یعنی اہم چیزوں کو مانگا جائے گا. امام زمانہ خدا سے توفیق مانگ رہے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں خدایا سچی نیت عطا فرما. اگر نیت سچی ہوگی تو پھر یہ ماضی اور مستقبل کا سفر طے ہو جائے گا. نیت سچی ہوگی تو انسان پھر کربلا کے شہدا کے ساتھ خدا اس کو محشور کرے گا. نیت سچی ہونی چاہیے. نیت سچی کیسے ہوگی؟ چند جملے اس کے اوپر مصائب کی طرف آ جاؤں گا, زیادہ زحمت نہیں دوں گا عزیزوں. نیت سچی آپ کربلا کے شہدا سے کیا کہتے ہیں؟ فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. جو میں تمہارے ساتھ ہوتا اس کو تھوڑا سا بس 5-10 منٹ کے لیے کھول لیتے ہیں, اس کے بعد بحث ختم کر دوں. تمہارے ساتھ ہوتا سے کیا مراد ہے؟ تمہارے ہم قدم ہوتا, یعنی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا, یا نہیں معکم کا ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا کریں گے معکم کا ترجمہ؟ آسان کر کے بیان کرتا ہوں. ساتھ چل رہا ہوتا معاملہ حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ جب کربلا سے امام حسین نکلے ہیں مدینہ سے کوفے کی طرف, کچھ لوگ امام کے ساتھ چلے. یہ لوگ امام کے ہم قدم تھے. خوب غور سے سنیے گا اس بحث کو. امام کے ہم قدم تھے, یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا, کنتم معکم, ہم قدم ہوتا. ہم قدم ہونے سے سعادت نہیں ملنی تھی. کچھ لوگ جب امام حسین نکلے ہیں مکے سے امام کے ساتھ, بہت سارے لوگ نکلے ہیں امام کا ساتھ دینے کے لیے, امام کے ساتھ ساتھ چلے ہیں مکے سے, سارے لوگ کربلا پہنچے نہیں, بہت سارے لوگ ہم قدم ہوئے امام کا ساتھ نہیں دے پائے. کنتم معکم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کاش تمہارے ساتھ ہوتا, غور سے سنیے گا بات کو, کاش تمہارے ساتھ ہوتا یعنی ہم قدم ہوتا. میں نے مثال رکھ دی کوفہ, مکے سے بہت سے لوگ نکلے, آہستہ آہستہ امام بتاتے چلے گئے کہ دیکھ لو یہ راستہ تفریح کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ ایک جنگ کا راستہ ہے, یہ راستہ موت کا راستہ ہے. امام نے بتانا شروع کیا, لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے شروع ہو گئے. روایت ہے, تاریخ ہے, یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی ہم قدم ہوئے کچھ دیر کے لیے پھر پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. تو کنتم معکم کا ترجمہ کیا کیا جائے, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, ہم قدم نہیں, ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کاش میں آپ کی طرح ہوتا تو اس فوز عظیم تک پہنچتا. سعادت, فوز عظیم, کامیابی ساتھ ہونے پہ نہیں مل رہی, اس طرح کا ہونے پہ مل رہی ہے. یعنی جو امام حسین کے ساتھ لوگ تھے, میں اگر ان کی طرح ہوتا تو میں کربلا میں پہنچتا. بہت سے لوگ راستے سے ہٹے, چھٹ گئے, چونکہ شہدائے کربلا کی طرح نہیں تھے. یہ شہدائے کربلا کی خصوصیات کیا ہیں اس کو سیکھ کر یہ جملہ کہنا پڑے گا, فیا لیتنی کنتم معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو سچی نیت ہوتی. وہ خصوصیات کیا تھی شہدائے کربلا کی جو ان کو امام حسین کی نصرت کے لیے لے آئے؟ کیوں بیان کر رہا ہوں شب اربعین, یہ جملہ بیان کر رہا ہوں, شب اربعین میں بات کر رہا ہوں, شب اربعین میں یہ نیت دوبارہ دہرا رہے ہیں, کاش ہم کربلا میں ہوتے. یہ تو ہم ہر شب جمعہ کہتے ہیں, لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کون پہنچا کربلا میں؟ بہت سے لوگ نہیں پہنچے کربلا میں. امام عصر تک پہنچنے کی آرزو ہے, کون پہنچے گا امام عصر تک؟ نیت صادق ہوگی تو پہنچے گا. کیا ہوگا وہ کردار جو کربلائی کردار ہے؟ بس دو تین جملے کربلائی کردار کے. عزیزان محترم, کربلائی کردار کی خصوصیات بہت ساری ہیں, ایک خاصیت آپ کے سامنے رکھوں, خلوص. کربلا کے شہدا جو امام حسین کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوئے انتہائی مخلص تھے. خلوص کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے اس کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے. ایسا ہی ہے, کربلا کی ماؤں کے پاس جو کچھ تھا, ہر ماں اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھتی ہے, کربلا کی وہ مائیں تھیں جو کچھ تھا راہ حسین میں قربان کر دی. کربلا کی ماؤں میں یہ خلوص تھا. آج یہ خلوص دنیا کو دوبارہ متوجہ کر رہا ہے. اربعین کے اندر جو پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے, غور سے سنیے گا, پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے, خدا کا اہتمام ہے. علماء اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اربعین کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کسی انسانی فکر کا نتیجہ نہیں ہے, خدا کا ارادہ ہے, خدا کا ارادہ. 2.5 کروڑ لوگوں کو 4-5 دنوں کے اندر کھانا کھلانا, پانی پلانا, خدمت کرنا, آرام پہنچانا کسی انسانی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بعد میں کچھ ادارے بن گئے, انہوں نے اپنی اپنی خدمات کو جمع کرنا شروع کیا, لیکن جب ابتدا ہوئی ہے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسے بن جائے گی. خدا نے کروٹ دلوائی ہے. میں کل آپ کے سامنے اس پہ تفصیل سے بیان کر کے جا چکا ہوں کہ زمانہ ظہور امام کے مطابق کروٹ لے چکا ہے, اس پہ یقین رکھیے. دنیا حقیقت اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے نزدیک آ چکی ہے, اس پہ یقین رکھیے. دنیا کو اہل بیت کی عظمت, امام حسین کی مظلومیت اور عظمت سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے, یقین رکھیے اس چیز کے اوپر. امام حسین نے بلانا شروع کر دیا ہے, ہم پہنچ رہے ہیں اس جگہ تک انشاءاللہ. میرا موضوع یہی رہا ہے آپ کے سامنے کہ وہ وقت آ گیا, اللہ نے اگر چاہا, علامتیں جو بتا رہی ہیں بہت نزدیک ہے ظہور, خدا نے اگر چاہا. تعین کرنے والے کو کہا گیا, جھوٹا کہنا جو تعین کرے وقت کا. میں تعین نہیں کر رہا, علامات دیکھ کے بیان کر رہا ہوں. لگتا یہ کہ نزدیک ہے, آرزو تو کم سے کم یہی ہونی چاہیے, عرضو تو یہ ہے کہ کل ہوتا ہوا آج ہو جائے. خود توجہ کیجئے گا ذرا محترم, جس چیز نے آج اربعین کو یہ خصوصیت عطا کی اس میں اہم ترین فیکٹر خلوص ہے. خلوص کیا ہے؟ جو کچھ ہے دے دو. یہ جو اربعین کے خدام ہیں, موقف لگاتے ہیں, زواروں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لا کر رکھ دیتے ہیں راستے میں کہ حسین کا زوار یہاں سے گزرے گا, ان چیزوں سے استعمال کرتے ہوا جائے. جو کچھ ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی یہاں پڑھا تھا, آپ نے سنا ہوگا اس کو اور بھی علماء کے ساتھ, کہ آپ دیکھتے ہیں اسی اربعین کے اندر بہت سارے نئے نئے کمبل, ڈنر سیٹ, برتن, پلیٹیں آپ کو نظر آتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد جہیز کی ہوتی ہے. کون سا جہیز؟ یعنی جیسے ابھی محرم گزر جائے گا, ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, کچھ بچیوں کی شادیاں وہاں ہوں گی, اس شادی کے بعد یہ بچیاں اپنا جہیز اٹھا کر رکھ دیں گی اگلے سال اربعین تک رکھ دیں گی, کہیں گے کہ یہ اس وقت استعمال ہوگا کہ جب حسین کا زوار زیارت حسین پر آئے گا تو پہلی مرتبہ ہمارے اس سامان کو جو استعمال کرے گا وہ حسین کا زوار کرے گا. خلوص ہے جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, دیکھیں ان چیزوں کو. ایک شخص اپاہج ہے بیچارہ, ہاتھ پاؤں بھی نہیں اس کے کام کر رہے, الیکٹرک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے, کیا کر سکتا ہے یہ؟ الیکٹرک ویل چیئر کے اوپر اپنے ٹانگوں کے اندر ٹیشو باکس کو دبایا ہوا ہے, جو ظاہر آتا ہے ایک ٹیشو سے لیتا ہوا چلا. یعنی اس نے اپنے مفلوج ہونے کو بھی, اپنی معذوری کو بھی امام حسین کی راہ میں خدمت کرنے کو ذریعہ وسیلہ نہیں بنایا گیا. میں تو مفلوج ہوں, میں تو معذور ہوں, نہیں. عزیزوں کیسا عشق ہے باب دلال حسین نے, خلوص امام حسین کے افراد کا خلوص تھا. توجہ سے سنیے گا, میں اسی طرف لا رہا ہوں آپ کو کہ یا لیتنی کنت معکم حقیقت ہے. امام نے سکھایا, ہو سکتا ہے جنگ جمل کی بات آپ کے سامنے رکھ کر بتایا کہ ہاں اگر نیت سچی ہو ہم شامل ہیں پھر کربلا میں, فقط سچائی چاہیے, سچائی کے ساتھ. کتنا خلوص ہے شہداء کربلا میں, اس قدر خلوص ہے. عبداللہ ابن سعید, شب اربعین بات کر رہا ہوں, زمانے کے امام کی طرف نگاہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں, اربعین پلٹ چکی ہے تاریخ دنیا کو اس پہ بات کر رہا ہوں, شوق امام نصرت کا, امام کا جذبہ پڑھنا چاہیے عزیزوں. عبداللہ ابن سعید وہ صحابی کہ جس نے امام حسین جب وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے امام کا دفاع کیا. عبداللہ ابن سعید, کس چیز پہ بات کر رہا ہوں؟ کربلا والوں کی طرح ہوتے, کاش ہم ہوتے, یہ مت کہیے آپ کے ساتھ ہوتے, یہ کہنا ہے آپ کی طرح ہوتے, یعنی وہ خصوصیات ہمارے اندر ہوں گی تو جملہ صحیح ہوگا. ان میں پہلی خاصیت ہی بیان کر رہا ہوں, خلوص ہے. عبداللہ ابن سعید سکھائے گا خلوص کیا ہے. عبداللہ ابن سعید امام کے سامنے سپر بن کے کھڑے ہوئے, تصور میں جائیے, خود سوچیے عزیزان محترم کہ جب ایک سپاہ سالار نماز کی حالت میں ہو, تلوار اس کے ہاتھ میں نہ ہو, تو دشمن نے کتنی کوشش کی ہوگی کہ اس حالت نماز میں امام کو نشانہ بنائے. سوچا جا سکتا ہے نا, عقلی تحلیل ہے, تجزیہ و تحلیل. لیکن تاریخ میں بیان ہوا کہ ایک تیر بھی امام حسین کو حالت نماز میں نہیں لگا, ایک تیر بھی نہیں لگا. سارے تیر کس نے اپنے جسم پر لیے؟ عبداللہ ابن سعید نے لیے. جب امام کی نماز ختم ہوئی, اللہ اکبر, امام نے آخری پڑھا, اب عبداللہ سے کھڑا نہیں رہا, گیا, گرے. گرنے کے بعد امام حسین نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا. خلوص کو سنیے گا, خلوص کو سنیے گا. عبداللہ کا سر اپنی آغوش میں رکھا, عبداللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مولا دیکھا کتنا شاندار دفاع کیا آپ کا, مولا دیکھا کیسے میں نے آپ کی خاطر قربانی دی, ایک تیر آپ کی طرف نہیں آنے دیا. نہیں, عبداللہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں حسین سے, اوفیتو یبنا رسول اللہ, رسول اللہ کے بیٹے کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ عجب, اللہ اکبر, اوفیتو یبنا رسول اللہ, رسول اللہ کے بیٹے میں نے حق وفا ادا کیا, صحیح تیرے جسم میں جان نہیں بچی, خون کا ایک قطرہ راہ حسین میں دے دیا, مزید کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, حق ولایت بہت بڑا ہے. خلوص ہے, وہ اپنے عمل پہ مطمئن نہیں ہے, وہ زبان امامت سے سننا چاہتا ہے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. عزیزان محترم, فیا لیتنی کنتم معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, یعنی کاش کربلا والوں وہ خصوصیات, وہ صفات جو کمال کے درجے پر تمہارے طرف پاس ہیں, یقیناً میں اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا, اس کی کچھ تجلی میرے پاس بھی آ جائے. تم خلوص کے کمال پر ہو, نہیں جا سکتا میں اس خلوص کے کمال تک, لیکن تمہارا راستہ تو یہی ہے, خلوص تو چاہیے مجھے بھی امام زمانہ کے لیے. شہداء کربلا اس طریقے سے آگے بڑھے عزیزان محترم, بس آپ کی زحمت تمام کروں, فیا لیتنی کنت معکم ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت تک انسان اپنے دل کی سچائی کے ساتھ پہنچ سکتا. امام علی نے راستہ دکھایا, ہاں تمہیں شامل کیا جائے گا, ہر اچھائی میں شامل کیا جائے گا اگر تمہاری نیت صادقانہ ہوگی. امام زمانہ نے سکھایا, خدا سے مانگو سچی نیتوں کو, خدا سے سچی نیت کو مانگو گے تو اگر مر بھی جاؤ گے خدا تمہیں زمانے کے امام کے ساتھ محشور کرے گا. بس عزیزوں ہماری ایک آرزو اور بھی تو ہے, کاش ہم اس وقت اربعین میں امام حسین کے حرم میں ہوتے, کاش ہم امام حسین کے حرم میں ہوتے, کاش ہم نے بھی یہ راستہ پیدل طے کیا ہوتا. عزیزوں یہ عربعین عجیب عربعین ہے, عربعین کی زیارت بڑی عجیب زیارت بنتی چلی جا رہی ہے, دنیا کی نگاہیں زیارت پر ہیں, یعنی امام حسین کی طرف دنیا متوجہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہی راستہ امام عصر تک جائے گا. عزیزوں بس عربعین میں آنے والے مؤمنین امام حسین کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں, لیکن اس زیارت کی ابتدا بڑی عجیب ہے. عزیزوں یہ جو بچے سارے جمع ہوتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں, تمام زواروں سے پوچھئے اس پورے راستے میں تمہیں کوئی تکلیف پیش آتی ہے کیا؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ تکلیف نہیں, ہم تو امام حسین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت سے شرمندہ ہو جاتے ہیں. عجیب جملہ ہے ایک انگریز محقق کا, اس کی زبان یہ سنیے, وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے لیے دو دن لے کر آتا ہے, ایک دن جس میں وہ دنیا میں آتا ہے, ایک دن جس میں چلا جاتا ہے, یعنی آتا ہے زندہ زندگی گزارتا ہے, مر کے چلا جاتا ہے, دو دن ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی کے. عربعین میں اس نے شرکت کی اس عظمت کو دیکھا, کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان ایسا تھا جو فقط ایک دن لے کر آیا تھا, وہ حسین ہے. حسین مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دنیا سے گیا ہو. عجیب معرفت والا جملہ ہے, کہہ رہے جدھر دیکھو حسین نظر آتا ہے. یہ جن لوگوں نے حسین کو نہیں دیکھا قربان ہو رہے ہوتے ہیں, یہ دل کے سچے لوگ, کاش ہم کربلا میں ہوتے, حسین تمہاری بچی کو پیاسا نہیں رہنے دیتے, ہم کربلا میں ہوتے حسین تو ہم تمہارے بچوں کو سایہ بن کر فراہم کرتے. یہ ان کی تمام خدمتیں اس بات پر گواہ. وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دن والا شخصیت حسین کی ہے جو فقط دنیا میں آیا ہے, جب سے آیا ہے واپس نہیں گیا. اللہ اکبر. عزیزوں کس حسین سے خدا نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا ہے. خداوند عالم نے عربعین کے ذریعے سے کیا کیا کام انجام دے دی ہیں, دنیا تلب گئی پلٹ گئی ہے. آئیے بس عزیزوں امام حسین کی زیارت کے لیے جابر نے وہ کام انجام دیا کہ جس کو زیارت عربعین کہا جاتا ہے. عزیزان محترم امام نے, امام معصوم نے زیارت عربعین کو مومن کی نشانی قرار دیا. مجھے نہیں معلوم حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جابر نے یہ زیارت اس وقت انجام دی کہ جب طاغوت انتہائی مغرور تھا, طاقت کے نشے میں تھا, پنجتن پاک کی آخری کلی کو کربلا میں گھوڑوں کی سووں سے پامال کروا چکا تھا, دوشے رسالت کے سوار حسین کو سواری سے زمین پر گرا چکا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ بس اب اس کا سکہ جم گیا, وہ سوچ رہا تھا کہ بس اب اس کی طاقت مان لی جائے گی, مگر جابر ایسی ہی ایک حالت میں نکلتے ہیں جس وقت کسی میں ہمت نہیں ہے, اس وقت امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آتے ہیں. عجب نہیں امام معصوم نے عربعین کی زیارت کو مومن کی نشانیوں میں اس لیے رکھا ہو کہ جب کبھی مومن زیارت عربعین پر آئے تو جابر کا وہ شجاعانہ کام یاد آئے کہ جابر نے زیارت حسین کے ذریعے وقت کے طاغوت کو للکارا تھا. بس عزیزوں وہ مرحلہ آیا, جابر کوفہ آئے, کوفہ آنے کے بعد جابر نے وہاں سے غلام کو اپنے ہمراہ لیا, کہا مجھے حسین کی زیارت کی طلب ہے, مجھے حسین کی زیارت کے لیے کربلا لے چل. عزیزوں بس جابر کا ہاتھ میں عطیہ کوفی آئے, عطیہ اوفی آئے, کربلا میں پہنچے. جابر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, آنکھیں کچھ کم نور ہو گئی تھی. جابر نے کہا عطیہ پہلے مجھے نہر فرات پر لے کر جا, میں غسل کروں گا, مولا کی زیارت کے لیے جانا ہے. بس اب جابر کو عطیہ لے کر گئے نہر فرات پر. عزیزوں جابر نے غسل انجام دیا, میں کہوں گا جابر آپ نے آزادی سے آج یہاں غسل زیارت انجام دیا, ایک کل کربلا میں اسی نہر فرات کے سامنے بچے پیاسے رہ گئے تھے, اسی نہر فرات کے سامنے بچے تشنا رہ گئے تھے, اسی نہر فرات کے سامنے اصغر پیاسا شہید ہو گیا تھا. اجر و ثواب اللہ, عربعین کی رات ہے, رونے میں کنجوسی مت دکھائیے گا عزیزوں. عزیزوں رونے کی رات ہے, بس وہ مرحلہ آیا, جابر نے غسل کیا, عطیہ ہاتھ پکڑے پکڑے جابر کو قبر حسین پر لے کر آئے, جابر نے قبر حسین پر ہاتھ رکھا, غش کھا کر گر گئے. میں کہوں گا جابر کیا محسوس ہوا, ارے قبر حسین ہے, قبر پر ہاتھ رکھا غش کھا کے گر پڑے. ارے زینب سے پوچھو, 70 قدم کا فاصلہ تھا, شمر خنجر لیے بڑھ رہا تھا, بہن بھائی کو دیکھ رہی تھی, یا رسول اللہ آسمان کے ملائکہ آپ پر درود بھیج رہے ہیں, حسین خان کو خون میں غلطا ہے. اجرکم اللہ, آپ کی صدائے گریہ بلند ہوئی, خدا اس گریہ کو کربلا تک پہنچائے. ارے حسین کے زواروں کی گریہ کی صدا سننے والے فرشتے اس گریہ کی صداوں کو سنے. بس عزیزوں تھوڑی دیر بعد جابر کو غش سے افاقہ ہوا, آواز دی, السلام علیک یا حبیبی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. ارے یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا, کیسا وقت آ گیا ہے, دوست اپنے دوست کی آواز کا جواب بھی نہیں دیتا, دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, مگر جابر نے اگلا جملہ خود ہی کہہ دیا, ارے مجھے معلوم ہے حسین میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے, ارے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو, جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہو, وہ بھلا کیسے جواب دے. اجرکم اللہ, عزیزو تھک کے مت سنیے گا, روتے ہوئے جناب سیدہ کی رضا ذہن میں رکھیے گا, زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہوئے بس یہ آخری چند جملے سنیے. ابھی زیارت میں مشغول تھے جابر کہ عطیہ نے جابر کا شانہ ہلایا, کہا جابر مجھے محسوس ہو رہا ہے دور سے کوئی آ رہا ہے, ایسا نہ ہو ابن زیاد کے سپاہی ہوں, انہیں خبر مل گئی ہو کہ ہم یہاں تک آئے ہیں. اے جابر ایسا نہ ہو مشکل میں پڑے. نزدیک ایک چڑھائی تھی, اس کی اوٹ میں جا کر دونوں ذرا دیر کے لیے بیٹھ گئے. اب جابر عطیہ سے پوچھتے ہیں, جو دیکھتا رہے مجھے بتاتا رہنا. جابر نے پوچھا کیا نظر آیا, کہا میں دیکھ رہا ہوں آ تو رہے ہیں مگر حلیہ سپاہیوں کا نہیں ہے, حلیہ فوج کا نہیں ہے, کسی اور طرح کے لوگ ہیں. پھر تھوڑی دیر گزری, جابر نے پوچھا عطیہ اب کیا دیکھا, کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے آ تو رہے ہیں مگر کچھ سواریاں ہیں جن پہ کچھ محملیں بھی رکھی ہیں, لگتا ہے آنے والوں میں خواتین بھی موجود ہیں. پھر جابر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے تھی اب کیا دیکھا, کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آگے آگے سواری پر ایک نوجوان ہے مگر بڑا ضعیف لگ رہا ہے. اب تھوڑی دیر میں عطیہ نے سر سینہ پیٹنا شروع کیا, جابر نے پوچھا کیا ہوا, کہا جابر میں نے دیکھا جیسے ہی قبر حسین کے نزدیک پہنچی ہیں ہماریاں, ارے مستورات نے خود کو سواریوں سے زمین پر گرا دیا ہے, قبر حسین کو گھیرے میں لیا. وہ حسین وہ غربتا کی صدا ہے. ارے جابر نے کہا مجھے لے کر چل, یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ ہے, مجھے سید سجاد کی خدمت میں لے کر چل. بس عزیزوں مرحلہ بھی آیا, جابر امام سجاد تک پہنچے, ارے پرسا دینا شروع کر دیا, میرے مولا نے جابر کا ہاتھ تھاما, جابر آ تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرے جوان بھائی علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی تھی, جابر آ وہ مقام دکھاؤں جہاں علی اصغر بابا کے ہاتھوں پر سوا ہو گیا. ارے جابر آ وہ مقام دکھاؤں جہاں میرے والد چچا کے بازو کٹے, میرا بابا نے بازو اٹھائے. بس عزیز و جابر کو تمام مقامات دکھائے, بی بیوں نے قبر حسین کو گھیرے میں لیا. حسین جب پہن گئی تھی ارے ماتم نہ کر سکی تھی, آج کھلے ہاتھوں سے آئی ہے ماتم کرنے آئی ہے, مگر اے حسین ارے تیری بہن بڑی شرمندہ ہے, جب گئی تھی تیری امانت ساتھ لے کر گئی تھی, اے میرے حسین اب اس عالم میں تیری قبر بڑھائی ہے, وہ بچی زندہ میں رہ گئی,
ہو۔